گزاریں کیسے زندگی. آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی. آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ والصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, دار الافتاء اہل سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل آج بھی دار الافتاء اہل سنت کے دو مفتیان کرام ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. مفتی ماجد رضا صاحب جو کہ دار الافتاء اہل سنت کنز الایمان جو کہ ہمارا مرکزی دار الافتاء اہل سنت ہے باب المدینہ میں, اور مفتی عرفان صاحب جو کہ مرکزی دار الافتاء اہل سنت سردار آباد سے انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے. درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام کے صفحہ نمبر 2 پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں, اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کالز کی طرف بڑھتے ہیں, پہلی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی چلائیے.
میرا دار الافتاء اہل سنت میں یہ سوال ہے کہ اگر تصویر یادگار کے طور پر البم میں رکھی ہوئی ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟
جی ہاں,
الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, تصویر کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے, یعنی ایسی تصویر جو تصویر بنائی جاتی ہے پھر اس کا پرنٹ وغیرہ لیا جاتا ہے اور پرنٹ لے کر اس کو البم میں رکھ دیا جاتا ہے, اس کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے. اب عمومی طور پر جب البم میں تصویر کو رکھا جاتا ہے, حالانکہ شرعی حکم یہ ہے کہ تصویر کھنچوانے کی بھی اجازت نہیں ہے. جو ہمارے ہاں جیسے تصاویر ہوتی ہیں عمومی طور پر کہ تصویر کھنچوائی جاتی ہے کہ اس کا پرنٹ وغیرہ لیا جاتا ہے, اس کی بھی اجازت نہیں ہے. اور پھر تصویر کو رکھنا تعظیم کے ساتھ, اس کی بھی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے, کیونکہ جو بت پرستی کی جو ابتدا ہوئی تھی وہ ابتدا یہی تھی کہ نیک لوگوں کی تصاویر کو ان کے مجسموں کو اپنے پاس رکھا گیا اور آہستہ آہستہ ان کی تعظیم دلوں میں بستی گئی اور یوں بت پرستی کا آغاز ہوا.
پھر اس کو معبود بنا لیا,
اس کو معبود بنا لیا.
شروع میں تعظیم کی خاطر رکھتے رہے اور انتہا یہاں تک پہنچے.
تو یہ جو صورت ہے بالخصوص, اس میں ایک صورت تو یہ ہے کہ عام لوگوں کی تصاویر ہیں ان کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے البم میں محفوظ کر کے, اور ایک مقدس ہستیوں کی تصاویر بعض اوقات بنا لی جاتی ہیں ان کو اپنے پاس محفوظ کر کے رکھ لیا جاتا ہے. تو یہ جو دوسری صورت ہے بالخصوص, تو اس کی بہت زیادہ شناعت ہے اور یہ بہت زیادہ قبیح صورت ہے, کیونکہ یہ ایک حرام کام بلکہ کفر کی طرف لے جانے والی ہے. اسی وجہ سے شریعت مطہرہ نے یہ جو تصویر کا راستہ تھا اسی کو بند فرما دیا کہ یہ طریقہ کا شرع نہیں ہونا چاہیے, یعنی تصویر بنائی جائے اور اس کا جو پرنٹ وغیرہ لے لیا جاتا ہے اس کی شرعی طور پہ اجازت نہیں ہے. پھر اس کو مزید البم میں رکھنا, اس کو تعظیم کے ساتھ رکھنا, یہ اور زیادہ گناہ کی بات ہے.
باقی جو ڈیجیٹل تصاویر ہیں موبائل میں یا ڈیجیٹل کیمروں کے اندر ہیں, اس میں
کیمروں کے اندر ہیں یا موویز وغیرہ میں چلتی ہیں یا کیمرے میں ہے ڈیجیٹل تصویر ہے جس کا پرنٹ نہیں لیا گیا, تو وہ تصویر کے حکم میں ہے ہی نہیں.
ٹھیک ہے. اچھا, یہ تصویر کا آپ جواب دے رہے ہیں تو اسی کے حوالے سے سوال ہے کہ سوال یہ ہے کہ آج کل حضرت غوث پاک کی تصویر سوشل میڈیا پر وائرل کی جاتی ہے اور لوگ برکتیں پانے کے لیے گھروں میں لگاتے ہیں. جواب تو آپ نے دے دیا, لیکن چلے وہ پرنٹ نہیں نکال رہے لیکن غوث پاک کی تصویر یا کسی بزرگ کی سمجھ کر اس کو وائرل کرنا اس دور کے اندر.
ہاں عمومی طور پہ یہ ایک تو وائرل کرنا بھی ہے, دوسرا جیسے انہوں نے کہا کہ اپنے پاس لوگ رکھ بھی رہے ہیں اور ایسا طرز عمل لوگوں میں موجود ہے.
ٹھیک ہے.
اور یہ عمومی طور پر خیالی تصویریں ہوتی ہیں, اصل تصویر تو ان کی موجود نہیں ہے, یہ عمومی طور پر خیالی تصویریں ہوتی ہیں, اپنے انداز سے ہی اپنے اندازے سے بنا لی ہوتی ہیں.
مناسب انداز
اور بعض جو ایسی تصاویر بھی ہوتی ہیں جو بظاہر کہنے کو تو یہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں بزرگ کی تصویر ہے مگر ان کے اعضاء ستر نظر آ رہے ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے.
تو ظاہر ہے بزرگان دین کا لباس اس طرح کا نہیں ہوتا. بعض بزرگوں کی تصویریں بنائی ہوئی ہوتی ہیں, ان کی داڑھی مبارک پوری نہیں ہوتی. تو ظاہر ہے بزرگان دین کی تصاویر یعنی بزرگان دین اس طرح کے نہیں ہوا کرتے تھے. اب یہ ایک تو ان کی خیالی تصویر کو بنا لینا, تصویر جو بنانا ہے یہ تو ناجائز اپنی جگہ پر ہوا ہی, پھر اس خیالی تصویر کو بنایا, اب اس کو وائرل اس اعتبار سے کیا جا رہا ہے کہ لوگ اس کو تعظیم کے لیے اگرچہ اپنے موبائل میں رکھتے ہیں, اس کا پرنٹ آؤٹ نہیں کیا. پرنٹ آؤٹ کریں گے وہ تو ناجائز ہے ہی.
ٹھیک ہے.
پرنٹ آؤٹ نہیں کیا, اپنے موبائل میں رکھی ہوئی ہے اور اس کو وائرل بھی کر رہے ہیں اور تعظیم کر رہے ہیں اس کی, تو اس کی بھی شرعی طور پہ اجازت نہیں ہے. یہ وہی والی صورت ہے جس کو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بیان کیا, اگرچہ ہمارے پچھلے سوال میں یہ بات نہیں تھی تو انہوں نے بالخصوص اس بات کو ذکر کیا. تو یہ وہی والی صورت ہے کہ بزرگان نے دین کی تصاویر کو اپنے پاس رکھا اور آہستہ آہستہ پھر تعظیم کرتے کرتے شریعت کی حدود کو پار کیا جاتا ہے, ان کی تعظیم کرتے کرتے پھر آگے نکل جاتے ہیں لوگ. بعض اوقات لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ غلط قسم کی حرکتیں بھی کرتے ہیں تصاویر کو سامنے رکھ کے, تو یہ طرز عمل قطعی طور پر نہیں ہونا چاہیے, اس کی شریعت قطعی طور پر اجازت نہیں دیتی.
جزاک اللہ. جی سردار آباد سے مفتی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ایک کال سردار آباد مفتی عرفان صاحب کے لیے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی چلائیے.
سید شاہد ممتاز اتاری چمنے اتار سے عرض کر رہا ہوں, سلسلہ دار الافتاء اہل سنت میں مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال عرضی ہے. سردیوں میں موزے استعمال کیے جاتے ہیں اور پہلے اگر پاؤں پر جراب پہن کر وضو کر لیا ہے, جراب پہن کر پھر اوپر موزے پہن لیں, اب اگلی نماز کے لیے وضو کرنا ہے, وضو کرنا ہے تو ان پر جو مسحہ کریں گے وہ مسحہ اس طرح ہو جائے گا نہیں ہوگا, جرابیں بھی پہنی ہوئی ہیں اور موزے بھی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہوں نے یہ پوچھا کہ وضو کیا, وضو کرنے کے بعد جرابیں پہن لی یعنی ساکس پہن لیے اور ان کے اوپر انہوں نے موزے پہنے ہیں, اب ان کا وضو اگر ٹوٹ گیا ہے تو ایسی صورت کے اندر کیا یہ اس کے اوپر مسا کر سکتے ہیں یا ان کو مسا کرنے کی اجازت نہیں ہے؟ اصل میں لگتا ہے کہ ان کو یہ شبہ اس لیے ہوا کہ جرابوں پر مسا کرنا یہ جائز نہیں ہوتا, سوتی ہو یا اونی ہو یا کسی بھی قسم کی ہے لیکن چمڑا وغیرہ اس کے اوپر نہیں ہے, نیچے تلے کے اوپر, نیچے تلے پر اور اوپر سے دبیز نہیں ہے, تو اب ایسی صورت میں ممکن ہے اس لیے ان کو وہم ہوا کہ جرابیں پہنی ہیں لہٰذا یہ مسا بھی جائز شاید نہ ہو. اس کے بارے میں فقہ اسلام نے یہ فرمایا کہ کسی شخص نے اگر وضو کرنے کے بعد ساکس پہنے اور پھر اس پر موزے پہن لیے چمڑے کے موزے, تو ایسی صورت میں جب ان کا وضو ٹوٹ جائے گا اور یہ نیا وضو کرنا چاہیں گے تو ان موزوں کے اوپر کہ جن کے نیچے ساکس پہنے ہوئے ہیں, جرابیں پہنی ہوئی ہیں, ان پر بھی یہ مسا کر سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں.
ٹھیک ہے, حرج نہیں ہے, کر سکتے ہیں. موزے اور جراب ویسے تو نارملی ہم عام طور پر دونوں کو ہی بول رہے ہوتے ہیں, یعنی جو عام طور پر ساکس پہنتے ہیں تو کئی علاقوں میں انہی کو موزے بھی کہا جاتا ہے اور ان کو جراب. تھوڑی وضاحت فرما دیں کہ یہاں یہ دو لفظ الگ الگ معنی میں جو استعمال ہو رہے ہیں وہ وضاحت ہو جائے اور مسئلہ بھی ارشاد فرما دیں کہ جو نئی مسئلہ جانتے ہیں ان کو بھی پتہ چل جائے.
دیکھیں جو عام طور پر جو ہم شوز وغیرہ جب پہنتے ہیں تو جرابیں استعمال کرتے ہیں, سوتی یا اونی جرابیں ہوتی ہیں, ان کے اوپر مسا کرنا جائز نہیں ہوتا. اور جو موزے جن کو ہم بولتے ہیں یہ چمڑے کے ہیں یا ریگزین کے ہیں, اور یا پھر یوں بھی ہو سکتا ہے کہ جرابیں ایسی ہوں کہ جو اوپر سے دبیز ہیں اور نیچے ان کے جو تلا ہے وہ چمڑے کا لگا ہوا ہو, تو انہیں بھی موزوں کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے. تو فرق باہم دونوں میں یہ ہے کہ جو سوتی یا اونی جرابیں ہوتی ہیں ہم ان کو ساکس وغیرہ کے طور پر استعمال کرتے ہیں, اور موزے کو بھی اگر ساکس کہا جائے تو وہ بہرحال اس معنی میں نہیں ہے, کیونکہ مسا کے لیے موزے کا چمڑے کا ہونا ضروری ہے یا کم از کم اس کا تلا چمڑے کا ہو.
ٹھیک ہے جی, جزاک اللہ. ایک اور کال چلائیے.
میرے گھر میں 2 تولے سونا ہے اور مجھے کسی نے کہا کہ اس کے اوپر زکات بنتی ہے 2500 روپے, کیا میں اس کی زکات نکال سکتا ہوں؟
دو تولے سونا ہے تو اس پر زکات بنتی ہے یا نہیں. اس میں یہ دیکھ لیں کہ دو تولے سونے کے علاوہ اگر ان کے پاس نہ تو پیسے ہیں نہ چاندی ہے اور نہ ہی مال تجارت, یعنی اس کے علاوہ اور کوئی بھی کسی بھی قسم کی نصاب یا اس کی کچھ نہ کچھ رقم موجود نہیں ہے, تو تب تو اس دو تولے سونے پر زکات نہیں ہے. کیونکہ جب کسی کے پاس صرف سونا ہی ہو تو شریعت مطہرہ نے اس کا اصول ہمیں یہ دیا ہے کہ جس کے پاس 7.5 تولے سونا ہو اس پر زکات ہوتی ہے بشرطے کے سال بھی اس پر گزر چکا ہو. اور اگر 2 تولے ہے, 3 تولے ہے, 4 تولے ہے, 5 تولے ہے, یعنی کہ 7.5 تولے سے کم ہے, تو پھر اس میں زکات کا اصول یہ ہے کہ ساتھ میں کوئی اور بھی نصاب کی چیز موجود ہو, جیسے رقم اس کے پاس موجود ہو یا چاندی موجود ہے یا مال تجارت کچھ نہ کچھ پڑا ہوا ہے, اور دونوں کو جب مکس کر لیں تو 52.5 تولے چاندی کی مالیت بن جاتی ہو. تو اس صورت کے اندر فقہ اسلام فرماتے ہیں کہ زکات واجب ہوگی بشرطے کے سال کے اول اور آخر میں نصاب موجود ہو. اور اگر ان کے پاس کوئی بھی چیز موجود نہیں ہے, صرف سونا ہی سونا ہے, تو پھر اس سونے کے اوپر جو نصاب سے کم ہے زکات واجب نہیں ہوتی.
تو میسج میں سوال یہ ہے کہ اگر شوہر بیوی کو اس کے گھر والوں سے بات چیت کرنے سے منع کرے تو کیا وہ شوہر کے کہنے پر بول چال بند کر سکتی ہے؟
دیکھیں, اس کی تو شرعی طور پر شوہر کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ شوہر جو ہے وہ بچوں کی والدہ کے اوپر یہ پابندی لگائے کہ وہ اپنے ماں باپ سے, بہن بھائیوں سے بات نہیں کر سکتی. بلکہ اس کو تو اجازت ہے کہ وہ ہفتے میں ایک مرتبہ اپنے والدین کے پاس جا بھی سکتی ہے, ان سے ملاقات بھی کر سکتی ہے. ہاں, رات نہیں ٹھہرے گی اگر شوہر نے اجازت نہیں دی, اس سے پہلے یہ واپس آئے گی.
ٹھیک ہے,
تو شرعی طور پر اس کی اجازت ہے. اصل میں ہوتا ہمارے ہاں یہ ہے کہ اس کا جو پس منظر عام طور پر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات تو یہ حقیقت پر مبنی ہوتا ہے کہ عورت اپنے گھر والوں سے جب بات کرتی ہے اور اپنے گھر کے حالات صحیح غلط جو بھی ہوتے ہیں اپنے گھر والوں سے بیان کرتی ہے, اس کے گھر والے اس کو شہ دیتے ہیں کہ تمہیں اگر ہم نے تمہاری شادی کر دیا تو یہ تھوڑی ہے کہ اب تم ہماری بیٹی نہیں رہی, کوئی مسئلہ ہے, کوئی پرابلم ہے تو تم جو ہے وہ ہماری بیٹی نہیں ہو بلکہ تم ہمارا تم بیٹا ہو, مرد بن کے دکھاؤ. تو اب اس طرح کی جب گفتگو ہوتی ہے, جب اس کو اس کے گھر والوں کی طرف سے شے ملتی ہے, ہونا یہ چاہیے کہ اگر کوئی بھی پرابلم بچی کے ساتھ ہے تو ان کے گھر والوں کو چاہیے کہ صبر کی تلقین کریں. دیکھیں, ایک تو ہوتا ہے بہت ہی زیادہ اوور کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے, چاہے وہ شرعی حوالے سے ہو یا معاشرتی حوالے سے ہو, شوہر بہت زیادہ مار پیٹ کرتا ہے, وہ کھانے پینے کو نہیں دیتا ہے, وہ نشہ کرتا ہے, اس طرح کی عجیب و غریب قسم کی کوئی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. ہاں, پھر شوہر عورت کے گھر والوں کو چاہیے کہ وہ ان سے بات کریں, مگر یہ ہوتا یہی ہے کہ اب اس نے کوئی بات چیت کی, شوہر کو بھی پتا ہے کہ جب بھی اس کی بات چیت ہوتی ہے اور نتیجتاً گھر میں لڑائی جھگڑا فساد ہوتا ہے. ایک تو یہ ایکچوئل صورت ہوتی ہے, واقعی حقیقت میں ایسا ہوتا ہے, اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ شوہر یہ سمجھتا ہے کہ ایسا ہے. اب اس کی جو بچوں کی والدہ ہے اس کی طبیعت ہی ایسی ہے کہ اس نے چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑنا ہی ہے, اب وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ اپنے گھر والوں سے بات کرتی ہے, گھر والے بے شک اس کو سمجھاتے رہتے ہیں, یہ سمجھتا ہے نہیں یہ گھر والوں سے اس نے بات کی ہے آج, تو آج اس نے مجھ سے جھگڑا کیا ہے تو اس لیے آج کے بعد اس پر پابندی ہے. تو یہ میاں بیوی دونوں کو ہی سوچنا چاہیے.
ٹھیک ہے,
دیکھیں ظاہر ہے عورت ہے, عاقل ہے, بالغ ہے, اب اپنے گھر والوں سے اگر بات کرتی ہے, گھر والوں کی طرف سے اس طرح کی کوئی بات ہوتی بھی ہے, تو شوہر کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ پابندی لگائے. جو بھی مسائل ہیں, جو بھی مسئلے ہیں, وہ ان کے گھر والوں کے ساتھ ڈسکس کرے کہ دیکھیں یہ مسئلہ ہے, یہ پرابلم ہے, اس مسئلے کو حل کیا جائے, ایسا نہیں ہونا چاہیے.
ٹھیک ہے,
یہ پابندیاں وغیرہ لگانا یہ درست نہیں ہوتا.
اور جو بچی ہے اس کے گھر والوں کو بھی چاہیے کہ معاملات کو سلجھائیں نہ کہ الجھائیں.
جی, ان کو سلجھانے کی کوشش کرنی چاہیے اگر اس طرح کی کوئی کیفیت ہے بھی. اگر تو ان کی طرف سے ہی شے دی جاتی ہے تو اس کو بھی ختم ہونا چاہیے. اگر ان کو پتا ہے کہ ہماری بیٹی ہمیں اگر کوئی بات بتاتی ہے ہم اس کو سمجھاتے ہی ہیں, مگر ان کو معلوم ہے کہ ہماری بیٹی اپنے گھر پر اپنے شوہر کے ساتھ ٹھیک نہیں رہتی ہے, تو پھر بھی ان کو چاہیے کہ یہ اپنی بیٹی کو اچھے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کریں.
ٹھیک ہے, جزاک اللہ. جی, ایک اور کال چلائیے.
میں محمد انور بس بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے, جو لے پالک بچہ ہوتا ہے اگر تو اس کے باپ کا متعلق پتا ہو پھر تو ٹھیک ہے, اس کا نصب اس کے باپ کے نام سے لکھا جائے گا, پکارا جائے گا. اگر اس کے باپ کا نام ہی پتا نہیں ہے تو اس کو بھی کس کے نام سے پکارا جائے گا؟
جی حضور, بعضوں کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں سے آئے, مل جاتے ہیں کہیں سے, ان کا کیا کیا جائے گا؟
دیکھیں ثاقب بھائی، یہ جو مسئلہ ہے نا، صورتیں اب اس کی دو ہیں.
ٹھیک.
ایک صورت تو یہ ہے کہ یہ پتا ہو کہ اس کا باپ فلاں ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ جناب اس کا باپ کون ہے، کسی سے لے لیا یا ہاسپٹل سے لیا یا کسی ادارے سے لے لیا بچہ. تو اب ایسی صورت میں معلومات نہیں ہوتی کہ اس کا باپ ہے کون. اب لے تو لیا ہے، اب پریشانی یہ ہے کہ باپ کے نام کے ساتھ کس کا نام لگایا جائے. دیکھیں واقعی پریشانی تو یہ ہے، لیکن فقہ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ خواب بچے کے باپ کا نام پتا ہو یا نہ پتا ہو. باہر صورت والد کی جگہ پر نام کسی دوسرے کا نہیں لکھا جا سکتا، بیٹے کو اس کے باپ کی ہی طرف منسوب کیا جائے گا، نہ پتا ہو تو وہ خانہ خالی چھوڑ دیا جائے گا. اب ایسی صورت میں پھر ہم کیا کریں، جو اس کو لے کر پالے گا وہ شخص پھر اس کو کیسے آگے چلائے گا. تو کہا کہ ہر جگہ پر یہ سہولت موجود ہوتی ہے کہ ایک خانہ بلدیت کا ہوتا ہے اور دوسرا سرپرست کا ہوتا ہے. تو جو جگہ سرپرست کی ہے وہاں پر یہ اپنا نام لکھ سکتے ہیں. اب اس بچے کے لیے ایک سرپرست جو مقدر ہے وہ اپنی پہچان بطور سرپرست، ایز اے سرپرست، اس بچے کو دے سکتا ہے، البتہ بلدیت کے طور پر اپنا نام نہیں لکھ سکتا. اور اس کی وجہ وہی ہے کہ احادیث کے اندر ممانعت کی گئی ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بچے کو یا جس لڑکے کو اس کے باپ کے نام کے علاوہ پکارا گیا، اللہ تبارک و تعالی اس پر جنت کو حرام قرار دے دیتا ہے. تو اس لیے ایسا کام نہیں کرنا چاہیے، سرپرست کی جگہ پر نام لکھوا دینا چاہیے.
ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے.
یہ پوچھنا تھا مفتی صاحب کی بارگاہ میں کہ میرا نام اورنگزیب ہے، گھر والوں نے اورنگزیب نام رکھا ہے. میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت سے اپنا نام محمد اورنگزیب اتاری رکھ دیا ہے، کوئی شرعی خلاف نہیں؟
جی حضور.
نہیں، شرعی طور پر کوئی خرابی نہیں ہے، محمد اورنگزیب نام رکھ سکتے ہیں.
حضور ابھی جو سوال کا جواب آپ نے دیا تھا گھر والوں سے بات چیت نہ کرنے کے حوالے سے، انہی کا لگ رہا ہے کہ مزید انہوں نے پوچھا کہ اگر وہ چھپ کر بات کرے، شوہر نے تو منع کیا ہوا ہے، چھپ کر بات کرتی ہے تو کیا وہ گناہگار ہوگی؟
دیکھیے گناہگار تو نہیں ہوگی، یعنی گھر والوں سے بات کرتی ہے، جو اس کے گھر میں جو اس کے محارم وغیرہ ہیں، جیسے والد ہے، والدہ ہیں، بہن بھائیوں سے اگر وہ بات کرتی ہے تو اس میں تو شرعی طور پر کوئی قباحت نہیں ہے. مگر جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ اس طرح کی جب کیفیت گھر میں پیدا ہوگی تو نتیجہ اس کا برا ہی نکلے گا. اب اگر یہ چھپ کر بات کرتی ہے، اب اگر شوہر کو پتا چلے گا کہ میرے منع کرنے کے باوجود اس نے بات کی ہے، تو پھر گھر خراب ہونے کا اندیشہ ہے، لڑائی جھگڑے کا اندیشہ ہے، اور لڑائی جھگڑے کا نتیجہ عمومی طور پر جو ہے وہ گھر کی بربادی پر جا کر ہی ختم ہوتا ہے. تو یہ انداز اختیار نہیں کرنا چاہیے. اگر شوہر نے بات کرنے سے منع کیا ہے تو ہونا یہ چاہیے کہ جو لڑکی کے گھر والے ہیں وہ ان سے بات کر لیں شوہر سے کہ بھائی آپ نے کس وجہ سے منع کیا ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی پرابلم ہے، تو وہ آپ ہم سے شیئر کریں، آپ ہمیں بتا دیں. اگر واقعتاً کوئی ایسی پرابلم ہو تو پھر لڑکی کے گھر والوں کو چاہیے کہ وہ لڑکی کو منع کر دیں کہ ٹھیک ہے آپ اس طرح سے بات نہ کیا کریں.
ٹھیک ہے.
مگر اگر یہ انداز اختیار کرے گی، اگرچہ ٹھیک ہے والدہ سے بات کرنا، والد سے بات کرنا کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، مگر یہ چھپ کر بات کرتی رہے گی، اور ظاہر ہے ایک اعتبار سے اس کو شوہر کی نافرمانی بھی کہا جائے گا، اور جب یہ بات سامنے آئے گی کہ ہاں میں نے منع کیا تھا اس کے باوجود اس نے بات کی ہے، تو آج کل علم کی کمی ہے، معلومات نہیں ہوتی ہیں، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، اور لڑائی جھگڑے میں غصے میں شوہر آؤ دیکھتا ہے ناتاؤ، اور وہ ایک دو تین کر کے طلاقیں دے کے بیوی کو فارغ کر دیتا ہے. تو فقط اس بات کو نہیں دیکھنا کہ گناہ ہوگا یا نہیں ہوگا، اس انداز سے مجھے بات کرنے کی اجازت ہوگی یا نہیں ہوگی، اس بات کو بھی دیکھنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس چھوٹی سی بات کی بنا پر آپ کا گھر خراب ہو جائے. ٹھیک ہے، اگر آپ کو والدین سے بات کرنی ہی ہے، مثال کے طور پر شوہر یہ کہتا ہے کہ نہیں آپ جو ہے وہ میرے سامنے بات کر لیں، تو چلیں ٹھیک ہے شوہر آتا ہے تو اس کے سامنے والدین سے بات کر لیں.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جزاک اللہ جی. ایک کال مفتی عرفان صاحب کے لیے چلائیے.
میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ امام صاحب مسجد میں فرض نماز ادا کر رہے ہیں آگے، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پیچھے سنتے وغیرہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرما دیجیے.
دیکھیں انہوں نے پوچھا کہ امام صاحب فرض نماز پڑھا رہے ہیں اور پیچھے کچھ لوگ ایسے ہیں جو سنتیں ادا کر رہے ہیں، لیکن جب فرض نماز کا وقت ہے تو پھر سنتیں ادا کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. اب اس صورت میں ہونا تو یہ چاہیے کہ جب نماز کھڑی ہو گئی ہے تو پیچھے سنتیں جو شخص آئے گا وہ ادا نہ کرے، بلکہ جماعت میں شامل ہو جائے. ہاں یہ ہے کہ جو پہلے سے ادا کر رہا ہے اور امام صاحب نے جماعت کھڑی کر دی ہے تو وہ اپنی سنتیں کمپلیٹ کر لے پھر اس کے بعد جماعت میں شامل ہو جائے. اور اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ جب نماز فجر کا وقت ہوتا ہے اس میں ایک شریعت کی طرف سے اجازت دی گئی ہے, چونکہ سنت فجر کی بہت زیادہ روایتوں کے اندر احادیث کے اندر تاکید بیان کی گئی ہے تو فقہ اسلام یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز کے لیے آیا اور جماعت قائم ہے, نماز فجر پڑھائی جا رہی ہے, تو اس صورت کے اندر وہ یہ دیکھ لے آیا کہ اگر میں سنت فجر ادا کر لوں اور تو پھر بھی مجھے جماعت مل جائے گی تو اسے چاہیے کہ مسجد کے دوسرے حصے میں جا کر اپنی سنت فجر ادا کرے پھر اس کے بعد جماعت میں شامل ہو جائے. اور اگر اس کو یہ لگتا ہے کہ میں اگر سنت فجر ادا کرنے لگ جاؤں گا تو ادھر جماعت فوت ہو جائے گی تو پھر ایسی صورت کے اندر اسے چاہیے کہ پھر سنت فجر کو ترک کر دے اور جماعت میں شامل ہو جائے, کیونکہ یہ واجب ہے اور واجب کو اس طرح جان بوجھ کر ترک کرنے پر یہ گناہگار ہوگا.
ٹھیک ہے جی. سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ جب عورت عدت میں ہو 4 ماہ اور 10 دن, غالباً یہ موت کی عدت کے حوالے سے پوچھ رہی ہے, تو کیا وہ مجبوری میں کسی سے پردے میں بات کر سکتی ہیں؟ نامحرم ہی کے حوالے سے سوال ہے.
دیکھیے, محرم سے بات کرنے میں تو کوئی حرج نہیں, البتہ جو نامحرم لوگ ہوتے ہیں ان سے ضرورتاً واقعی کو شرعی ضرورت سمجھ میں آ رہی ہے تو ایسی صورت کے اندر بات کرنے میں کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی. پردے کے اندر رہ کر اور شریعت کے دائرے میں رہ کر یہ بات کریں اور بالکل اتنی بات کریں جتنی ضرورت ہے, بقدر ضرورت بات کرنے کے بعد خاموش ہو جائیں.
ٹھیک ہے جی, زیادہ تر جی. ایک اور کال چلائیے.
کے پیر صاحب, اگر دنیا سے پردہ فرما دیں, ان کے جو گدی مشین ہوتے ہیں خلیفہ, ان پہ کسی وجہ سے دل مطمئن نہ ہو تو کسی اور پیر صاحب سے مرید ہو سکتے ہیں؟
جی.
دیکھیں, یہاں علماء نے یہ فرمایا ہے کہ اگر پیر صاحب کا انتقال ہو گیا ہے اور ابھی اس کو مزید اصلاح کی حاجت ہے تو یہ کسی دوسرے پیر صاحب سے مرید ہو سکتا ہے, اس کی شرعی طور پر اجازت ہوتی ہے. اب انہوں نے کہا کہ جن پیر صاحب کے جو مرید تھے ابھی انہی کے جو گدی نشین ہیں ان پہ ان کا کسی اعتبار سے دل مطمئن نہیں ہے. دیکھیں, اپنا دل مطمئن نہیں ہے اس کو دیکھ لیں کہ کیا شرعی اعتبار سے بھی ایسا ہی ہے.
ٹھیک ہے,
کہ اگر وہ پیر کامل ہیں, ان میں پیر کی تمام شرائط پائی بھی جاتی ہیں, تو اگر ان کا دل مطمئن نہیں ہے تو کس وجہ سے نہیں ہے؟ کوئی ذاتی بات ہے, کوئی دنیاوی بات ہے, یا یہ کسی بات کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید پیر صاحب کا عمل جو ہے وہ شریعت کے خلاف ہے؟ ہو سکتا ہے حقیقت میں وہ عمل شریعت کے خلاف نہ ہو, اس بات کو اچھی طرح دیکھ لیا جائے. ہاں, اگر واقعتاً ایسا ہو کہ پیر صاحب کے اندر پیر بننے کی جو گدی نشین ہیں اس میں اگر پیر بننے کی شرائط وغیرہ نہیں پائی جاتی ہیں تو ایسی صورت میں ان کو اجازت ہوگی کہ یہ کسی دوسرے کے مرید ہو جائیں.
ٹھیک ہے. جب میسج میں سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص عمرے پر جا رہا ہو اور دوسرا شخص اسے کہے کہ وہاں سے میرے لیے فلاں چیز لے آنا, تو کیا اب یہ جب چیز لائے گا تو کیا اس کو منافع کے ساتھ دے سکتا ہے؟ 10 روپے کی چیز لیے تو اب اس کو 12 کی دے رہا ہے.
نہیں, دیکھیے, یہ ایسا نہیں کر سکتا. جب ایک شخص نے اس کو کہا ہے کہ تم جا رہے ہو تو وہاں سے وہ فلاں چیز میرے لیے لے کے آ جانا, تو سامنے والے کو بھی پتہ ہے کہ یہ عمرے کے لیے جا رہا ہے, اپنے لیے بھی خریداری کرے گا. اس نے کہا, مثال کے طور پہ اس نے کہا کہ میرے لیے اجوا کھجور لے کر آ جانا.
ٹھیک ہے,
تو اب جب یہ کھجور لے کر آئے گا, کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ اس کا کوئی کاروبار ہے کہ یہ یہاں سے عمرے کے لیے جاتا ہے اور یہ کاروبار بھی کرتا ہے, سامنے والے کو پتہ ہے کہ یہ کاروبار کرتا ہے, اس نے اس کو کہا کہ میرے لیے لے کے آ جانا, اب تو یہ نفع رکھ سکتا ہے. مگر جب اس کا کام ایسا نہیں ہے تو پھر سامنے والے کے ساتھ یہ دھوکہ ہوگا.
ٹھیک ہے,
کیونکہ اس نے تو کہا تھا کہ 1 کلو اجوا کھجور لے کر آ جانا, اب یہ وہ کھجور تو لے کر آ گیا, سامنے والے کو نہیں معلوم کہ یہ میرے ساتھ کاروبار کر رہا ہے, کہ یہ وہاں سے لے کر آیا ہے اور اب مجھے جو ہے وہ مہنگے داموں میں دے گا, تو ایسا کرنے کی اس کو اجازت نہیں ہے. ہاں, اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اور 20 لوگوں کے لیے بھی لے کر آنی ہے اور اس کا یہ کاروبار ہے ایسا کرنے کا, سامنے والے کو سامنے والے کو بتا دے کہ بھائی اگر آپ کو منگوانی ہے تو وہاں سے تو اس ریٹ میں ملے گی, ٹھیک ہے میں وہاں سے خرید لوں گا اور آ کر آپ کو اتنے میں بیچ دوں گا.
ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. ایک اور کال چلائیے گا.
میرا نام داؤد اسلم ہے, افطاری. میں مونگوال گجرات سے بات کر رہا ہوں. یہ مسئلہ میں کیا ہے کہ اگر کوئی گاڑی نقد نہیں لے سکتا تو وہ آسان قسطوں میں لے سکتا ہے؟
جی, وہ قسطوں پر لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا گاڑی؟
گاڑی اقساط پر آسان قسطوں پر یا انسٹالمنٹ پر لینے کی شریعت مطہرہ نے اجازت دی ہے, لیکن دیکھیں اس میں بہت ساری پیچیدگیاں ہیں, بہت ساری کمپلیکیشنز ہیں کہ جن کو پیش نظر رکھنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. جو جواز کی صورت ہے وہ تو یہ ہے کہ جس دکان پر یہ جائے تو کسٹمر سے وہ مالک یہ کہے کہ یہ فلاں چیز ہے اور یہ اگر آپ نقد لیتے ہیں تو 10 روپے کی ہے, ادھار لیتے ہیں تو ہم آپ کو 15 روپے کی یا 12 روپے کی ایک سال کی اقساط پر دے دیں گے. وہ سامنے والا جو خریدنے والا شخص ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے آپ سے 15 روپے کے اندر ایک سال کی اقساط پر یہ چیز خریدی. اگر صرف اتنا ہے, جسٹ اتنا, تب تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, یہ چیز جائز ہے, سودا بھی درست ہو گیا. لیکن اگر اس کے اندر کوئی ایڈیشن کرتے ہیں, مثال کے طور پر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ بھئی اگر آپ نے کوئی قسط لیٹ کر دی تو ہم آپ کو جرمانہ لگائیں گے, یا جو متعینہ حد بیان کر دی گئی ہے 1 سال کی 2 سال کی, اس سے اوپر اگر آپ لیٹ کریں گے تو پھر ہم آپ کو پینلٹی لگائیں گے, کچھ اور پیسے آپ سے وصول کریں گے. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ اس اگریمنٹ کو ناجائز کر دیتی ہیں. تو لہٰذا اگر ان چیزوں کے بغیر ہے تو شرن اس میں کوئی حرج نہیں, لیکن اگر اس میں پھر یہ دیکھ لیا جائے, اگر ہم کسی بھی دکاندار سے اگریمنٹ کرنا چاہیں تو اس کی پہلے شرائط پوچھیں, اور پوچھنے کے بعد دارالفتا اہل سنت کے اندر وہ شرائط بیان کر دیں. اگر تو وہ یہ کہا جائے کہ بھائی اس کی تمام شرائط جائز ہیں تو ٹھیک ہے, پھر ان کے ساتھ اگریمنٹ کر لیں. اور اگر یہ بتایا جائے کہ بھائی ان کی شرائط میں فلاں فلاں کمی ہے اور یہ درست نہیں ہے تو پھر اس سے بچنے میں ہی عافیت ہے.
اچھا حضور, عام طور پر جو گاڑیاں قسطوں پر ملتی ہیں بالخصوص پاکستان میں, وہ بینک سے حاصل کی جاتی ہیں, دکاندار بہت کم قسطوں پر دیتے ہیں, تو بینک کے حوالے سے آپ ارشاد فرما دے کہ وہاں بھی یہی حکم ہوگا جو آپ نے بیان فرمایا ہے, تبدیلی ہے؟
دیکھیں حکم تو ہر جگہ پر سیم ہے, خواہ وہ بینکنگ ہو یا پرائیویٹ ادارے دوسرے ہوں, بینک سے ہٹ کر ہوں, شرائط کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے. اگر تو شریعت کے مطابق ہیں تو فادی ہیں, اگر شریعت سے ہٹ کر ہیں تو پھر وہاں اگریمنٹ نہیں کرنا چاہیے. کیوں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کریں اور اپنے لیے جہنم کی آگ خریدیں؟
ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, جزاک اللہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائی, اور دارالافتاء اہل سنت سلسلہ آپ نے ملاحظہ کیا, الحمدللہ دو مفتیان کرام ہمارے ساتھ تشریف فرماتے اور بہت سارے مسائل پر ان کی جانب سے ہمیں شرعی رہنمائی حاصل ہوئی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان باتوں پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. علم دین حاصل کرتے رہیے, مدنی چینل دیکھتے رہیے, دارالافتاء اہل سنت کے سلسلے مدنی مذاکروں کو دیکھتے رہیے, انشاءاللہ علم دین میں مزید اضافہ ہوگا. آمین بجاہ النبی الامین. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.
گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی, آؤ علماء سے پوچھ لے.